اب آپ کے زمانے میں مسلسل حالات، جیسے میں نے غوطہ شرقی کی مثال دی آپ کو، یمن کے حالات اس وقت جو آپ کے سامنے، ٹرمپ جو ڈرامے کر رہا ہے مسلسل ان چند دنوں میں، خصوصی طور پہ ان چند دنوں میں، محمد بن سلمان جو کوششوں جاری رکھا ہوا ہے، اب آپ جدا ہر ایک کو الگ دیکھ کے، ہر ایک کی الگ سن کے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کسی صحیح نتیجے تک پہنچ پائیں، کسی صحیح نظریے تک پہنچ پائیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ کو کوشش کرنی چاہیے کیا آپ کے پاس ایک پہلے سے کوئی صحیح بنی ہوئی تصویر ہو. صحیح تصویر جو ہے نا، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ صحیح تصویر، ایک اسٹرکچر ہے جو صحیح طرح سے آپ کے دماغ میں کھڑا ہوا ہو، آپ کو پتا ہو یہ اسٹرکچر اصل میں یہ ہے. ہر چیز کو لے کے اس میں لگانا ہوتا ہے، پزلز ہوتے ہیں نا، ہر چیز کو لے کے اس میں لگانا ہوتا ہے، تصویر کامل اسی وقت سامنے آتی ہے. ایک ایک موضوع کو، ایک ایک چیز کو دیکھتے چلے جائیں گے، سمجھ میں نہیں آئے گا کیا ہوا ہے. جیسے غوطہ شرقی سمجھ میں نہیں آیا آپ کے، یمن میں کیا ہو رہا ہے آسان کام نہیں ہے، پاکستان کا یہ کیا مزاج ہے، فوج بھیج رہے ہیں، بلا رہے ہیں، نہیں بلا رہے، بھیج رہے ہیں، نہیں بھیج رہے، پارلیمنٹ کچھ اور کہہ رہی ہے، سینٹ کچھ اور کہہ رہا ہے، فوج کچھ اور کہہ رہی ہے. ہر موضوع کو جدا جدا، اس زمانے میں نہیں، کم سے کم اس زمانے میں کوئی چیز جدا جدا ہے نہیں، مربوط ہے. سوڈان میں ہونے والا کوئی حادثہ، سوڈان میں، ترکی میں ہونے والی کوئی بات، ترکی، کہاں سوڈان کہاں ترکی، ایک ایشیا ایک افریقہ، یورپ میں ہونے والا کوئی واقعہ. آج آپ اگر سب کو جدا جدا دیکھیں گے، ایک ایک واقعے کے طور پہ دیکھیں گے، الگ الگ تجزیہ و تحلیل کریں گے، قطعاً صحیح نظریے تک نہیں پہنچیں گے، قطعاً. بہت دماغ استعمال کرتے ہیں آپ اور ہم جیسے مظلوم، ابھی تک اجتہاد کی اہمیت کو نہیں سمجھ پائیں. دشمن کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہر موضوع پر اجتہاد کر رہا ہے، ہر اس کے اپنے ذرائع ہیں، اپنے منابع ہیں. ہم اپنے منابع رکھتے ہیں، اجتہاد کر رہے ہیں تو بھئی یہ چار منابع ہیں کہ جن کے ذریعے سے اجتہاد یا فتویٰ یا مسئلہ سامنے آتا ہے. ان کے اپنے مسائل ہیں، اپنے مواد، اپنے منافع یا اپنے منابع ہیں کہ جن سے وہ اجتہاد کرتے ہیں. وہ ہر مرحلے میں اجتہاد کی حد تک گئے ہیں، ان کو اتنا کمال حاصل ہے کہ کس خبر کو کس طرح سے بیان کریں گے، ان کو یہ بات تک پتا ہے کہ اس کے دماغ میں کیا نتیجہ نکلے گا. اتنی مہارت رکھتے ہیں وہ، مہارت رکھتے ہیں، انہوں نے اجتہاد کی حد تک کام کیا ان موضوعات کے اوپر کہ کس بات کو کس طرح سے کرنا ہے، کس طرح سے پیش کرنا ہے. ایران کے حالات پر جو آج وہ بات کرتے ہیں، احمد نژاد جیسے موضوعات کے اوپر، ایشو تو بنا ہوا ہے نا اس وقت. اگر ہم نے پوری تصویر کا کوئی اسٹرکچر اپنے دماغ میں، پوری تصویر کوئی اسکیچ اپنے دماغ میں نہیں بنایا، ہم مسلسل ایک ہی خبر لے کے گمراہ ہوتے رہیں گے، اور یقین کی منزل کے بجائے شک میں ہمارے یہاں اضافہ ہوتا ہے، جبکہ اس زمانے میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اسی لفظوں میں ہمارے پاس اب وقت نہیں ہے کہ ہم کبھی مشکوک ہو جائیں، کبھی متقیقن ہو جائیں، یقین کی حالتیں پہنچ جائیں، پھر کبھی مشکوک ہو جائیں، پھر کبھی عقیدہ حاصل ہو جائے. نہیں، ہمارے پاس اب ٹائم نہیں ہے، نہیں ہے دوستوں، اب آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے. 40 سال انقلاب اپنی عمر پوری کر رہا ہے، 40 سال. اب میں 23 سے ایک اسٹرکچر بنانے کی کوشش کروں گا. ابھی تک میں نے اہمیت اسٹرکچر پہ بات کی ہے، اس کے منابع پہ بات کی ہے، اب میں 23 سے ایک اسٹرکچر بنانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کے دماغ میں. میرا ساتھ دیجیے. ایک درود پڑھے محمد والے محمد. چالیس سال ہو رہے ہیں انقلاب کو، الحمدللہ 40واں سال ہم منا رہے ہیں انقلاب کا. 1979 میں آیا ہوا انقلاب، 40واں سال ہم منا رہے ہیں. انقلاب سے پہلے کا انشاءاللہ اگر آپ میں ضرورت ہو، حوصلہ ہے، ضرور مطالعہ کرنا ہے کہ انقلاب سے پہلے کی دنیا تھی کیا. انقلاب جب آیا اس نے پچھلی دنیا کے اوپر ایک کراس لگا دیا. اس نے کہا بس ختم، خمینی بوتشکن، بڑے اعتماد کے ساتھ کہا ختم، جو کچھ اس سے پہلے ہوتا تھا ہوا، اب جب انقلاب آ گیا اب نہیں ہوگا. جو بڑی بڑی باتیں کی اس میں کہا کہ اسرائیل ٹھیک ہے 1948 میں بن گیا، لیکن آئندہ اسرائیل رہے گا نہیں. لوگوں نے کہا یہ کون ہے بھائی خمینی کیا باتیں کر رہے ہیں؟ اسرائیل جو 4-5 ارب دنیا مل کے لڑے کئی مرتبہ اور اسرائیل کو شکست نہ دے سکے، یہ انقلاب جو ابھی تازہ وجود میں آیا ہے، جس کے اندر اتنے اختلافات ہیں، جس میں اتنے مسائل ہیں، آپس میں ہی دشمنیاں، اندر بھی جنگ ہو رہی ہے، مسلسل لوگ ایک دوسرے کو شہید کر رہے تھے، پھر صدام جنگ مسلط کر دے، وہاں پر خمینی یہ کہے کہ اسرائیل بن تو چکا ہے لیکن اسرائیل بچے گا نہیں، فلسطین ملک سے نکالے گئے ہیں لیکن فلسطینی واپس جائیں گے، قبلہ اول واپس مسلمانوں کی آغوش میں آئے گا، اسٹرکچر بنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب ہم کسی یورپی دنیا کو، کسی امریکہ کو، کسی روس کو اجازت نہیں دیں گے کہ دوبارہ کالونیزم، کالونیزم یاد ہے کالونیزم کیا ہوا تھا؟ سب سے زیادہ تو آپ کو یاد ہونا چاہیے، 150 سال تک برطانیہ ایک ملک، اگر نقشے میں جا کے دیکھیں گے تعجب کریں گے، نقشے میں جا کے دیکھیے گا ضرور اس برطانیہ کو کہ جس نے 150 سال صرف بر صغیر پر حکومت کی ہے، 150 سال، اس کا جا کے سائز دیکھیے گا، برطانیہ کے سائز کو جا کے چیک کیجیے گا نقشے میں کہ وہ ہے کتنا بڑا، تو پتہ چلے گا آپ کو کہ کوئی قابل ذکر اس کی زمین اور اس کی مملکت اور اس کی حکومت اور اس کی طاقت قابل ذکر نہیں ہے، برینز ہیں، طاقت نہیں تھی۔ ساری انڈین فلمیں آپ نے دیکھی ہیں، اس زمانے کی بھی، اس زمانے کے بھی، جو فوجی ہے سب کے سب ہندوستانی فوجی تھے، سکھ، ہندو، مسلمان، ان کی فوج میں کہ جو فوج لے کر آیا ہوا ہے کون؟ برطانیہ، اس وقت کچھ اور نام تھا، آج اس کو قانونی نام دے رہا ہے سعودی عربیہ، مسلمانوں کی نیٹو بنا رہا ہے نا، آج اس کو قانونی نام دیا جا رہا ہے۔ 150 سال تک برصغیر پر حکومت کرتا رہا یہ برطانیہ، خمینی بچے کرنے کا بس ختم، اب کوئی بھی یورپی طاقت یہ جرت کرے کہ مسلمانوں پر حکومت کرے گی نہیں، رشیا کا یہ اب تھوڑے سے بعد آپ اس کو میوزیم میں دیکھیں گے، خمینی کہہ کے گئے تھے یہ بات کہ آپ اس کو میوزیم میں دیکھیں گے، یہ 1988 میں خمینی بوتچیکر نے فرمایا ہے، 1988 میں خمینی بوتچیکر نے فرمایا ہے، اور یہ 1991 میں ختم ہو گیا ہے، یعنی 3 سال لگیں خمینی بوتچیکر کی اس پیشن گوئی کو، خالی 3 سال لگیں کہ وہ میوزیم میں چلا گیا، وہ جو آدھی دنیا پر قابض تھا، روس، رشیا، روس، خمینی بوتچیکر نے کہا بس آہستہ آہستہ مسلمانوں کے یہ جو دو اور بڑے مرکز ہیں جسے مدینہ اور مکہ کہتے ہیں، یہ بھی واپس پلٹے گا آغوش اسلام میں، ختم ہو جائے گی آل سعود کی حکومت، صدام زیادہ عرصے باقی نہیں رہے گا، یہ ساری باتیں خمینی بوتچیکر کر رہے ہیں۔ قذافی تم، حسنی مبارک مصر میں، تم علی عبداللہ صالح یمن میں، تم یا تیونس کے اندر زین العابدین، تم زیادہ عرصے باقی نہیں رہو گے، سب ختم ہو جائے گا۔ کہا صدام کو مت پالو، یہ کل اتنا بڑا کتا بن جائے گا کہ خود تمہیں کاٹے گا، خمینی بوتچیکر نے جملہ ہے، اور وہی ہوا 91 کو اس نے کویت کے اوپر حملہ کر دیا، 1991 کویت پہ حملہ کر دیا، پورا کویت پہ قبضہ کر لیا اسی صدام نے، امریکہ، یورپ سارے دوڑ گئے، بھائی جان چھوڑا یورپ، یعنی اس کو صحیح ہم نے پالا تھا، پوسا تھا، بڑا کیا تھا، لیکن یہ تو طے نہیں تھا کویت پہ تو حملہ کر دو گے، جو خمینی بوتچیکر فرما چکے تھے کل تمہیں ہی کاٹے گا جس کو تم پال رہے ہو۔ کہا مسلمانوں کے سارے منابع ان کے اپنے ہاتھ میں ہونے چاہیے، کیوں آئل اپنی مرضی سے قیمتیں لگاتا ہے امریکہ، کیوں گیس کسی ملک کی بھی گیس لے جاتا ہے، کیوں جہاں چاہتے ہو اپنی فوجیں بھیج دیتے ہو، کیوں اپنی مرضی سے حکومتیں تبدیل کرتے ہو، نہیں ہونے دیں گے۔ خمینی بوتچیکر فرما رہے ہیں ساری باتیں 8 سال کے اندر اندر، 79 سے لے کر 88-89، امام کی 89 میں رحلت ہو گئی، انقلاب کے بعد 9 سال امام زندہ رہے، ان کی رحلت ہو گئی، چلے گئے دنیا سے، باتیں کر گئے، ساری باتیں کر گئے، خمینی بوتچیکر سارے محکمات دے گئے، ہم نے کہا نا پرکھنا ہے محکمات پہ، سارے محکمات دے گئے، اور ایک ایک کر کے، ایک ایک کر کے، ایک ایک کر کے سب پورے ہو رہے ہیں، انہیں مسئلہ جو پورے ہو چکے ان سے نہیں ہے آج کے استعمار کو، مسئلہ ہے کہ جو خمینی آگے کی باتیں کر چکے ہیں، اگر یہ سب پورے ہو رہے ہیں تو وہ بھی پورے ہوں گے، مسئلہ یہاں ہے، روکو ایران کو، طاقت دنیا میں پہلے جو چاہا ہم نے کیا ہے استعمار، جو چاہا، جس ملک کو چاہا تباہ کر دیا، جس ملک پہ چاہا قبضہ کر لیا، جس ملک کے چاہے ٹکڑے کر دیے، اپنے سامنے ملکوں کی تقسیم کرتے ہیں بیٹھ کے، جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی تھی کسی ملک کے اندر، نقشہ رکھتے تھے سامنے یوں اور کہتے تھے بھائی یہ بہت ہی بڑا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کو تین حصوں میں تقسیم کر دو، کمرے میں بیٹھ کے طے کیا کرتے تھے، چند دنوں کے بعد تقسیم، چند دنوں کے بعد تقسیم. انشاءاللہ خدا آپ کو توفیق دے گی آپ یہ تاریخ بھی پڑھیں کہ جو اس دنیا کے ساتھ آپ ہی کے ساتھ آپ ہی کے زمانے کی تاریخ ہے، اسی 100 سال کے اندر، انہیں 100 سالوں 150 سالوں کے اندر جو کچھ چرچل نے کیا ہے، چرچل کی تو ضرور پڑھنا چاہیے. یعنی میری آقا نا آپ لوگوں سے، خصوصاً جو سیاست میں انشاءاللہ مستقبل میں کام کرنا چاہتے ہیں، چرچل کو ضرور پڑھیں. یہ برٹش چرچل کس طرح سے دنیا کو تقسیم کرتا تھا بیٹھ کے میز کے اوپر، اور جو طے کرتا تھا وہ ہوتا تھا. پھر بعد میں آپ کو انشاءاللہ موقع ملے ہنری کیسنجر کو پڑھیں کیسے اس نے رشیا کو تباہ کیا، پھر آپ کو موقع ملے تو آپ اس جان بولٹن کو پڑھیں کہ جو ابھی دوبارہ سے اس کو ٹرمپ واپس لا رہا ہے کہ بھائی ہمیں جان بولٹن کی ضرورت ہے، جان بولٹن اس کی ضرورت ہے، یہ آئے گا. ایرانیوں نے کہا ہے کہ ایک گیدڑ ہے کہ جسے شیر کی کھال پہنا کے واپس لا رہے ہیں جان بولٹن، پہلے سے شروع کر دیا ہے نہیں چھوڑیں گے ایران کو. ادھر محمد بن سلمان سے کہا تم بھی شروع ہو جاؤ، نہیں چھوڑیں گے ایران کو، سب مل کے کہو بس ایران خطرناک ہے، اس خطے میں ایران کا مسئلہ ہے، ایران کو سمیٹیں. کیوں؟ کیونکہ خمینی ابو چکن نے کچھ محکمات دے دی ہیں، ان پر عمل شروع ہو گیا ہے. انہوں نے کہا نہیں ہم روکتے ہیں، 40 سال سے کوشش کر رہے ہیں، 40 سال سے. یہاں پر حالات الحمدللہ جس تیزی سے ظہور کی طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ. جس تیزی سے ظہور کی طرف جا رہے ہیں اس زمینے کو فراہم کرنے والوں کی تعداد بہت کم ہے، اس زمینے کو فراہم کرنے والوں کی تعداد یعنی اس ماحول کو بنانے والوں کی تعداد بہت کم ہے. بہیں کے ایک محتاط اندازے کے مطابق پاکستان، اگر پورے دنیا کی تشیع کی تعداد لگائی جائے تو 20 کروڑ کے قریب کہی جا رہی ہے. اتنی 20 کروڑ کے قریب تعداد کہی جا رہی ہے شیعہ، اسنا عشری شیعوں کی بات ہو رہی ہے. پھر اس میں جو قریب ہیں شیعوں سے، نزدیک ہیں شیعوں سے، ان کی بات ابھی نہیں کر رہا ہوں، ان کی تعداد الحمدللہ اور بھی زیادہ ہے. لیکن یہ ان کی کوئی قابل ذکر تعداد نہیں ہے کہ جو ظہور کے زمینے کو فراہم کر رہی ہے، بہت محدود لوگ ہیں جو ان باتوں کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. اور اس طرف سے جو امام کو ناکام کرنے کی، ظہور سے ہمیں دور کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، وہ بہت ہی منظم اسٹیپس اٹھاتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ان کے سارے پروگرام فلاپ ہو جاتے ہیں، پھر وہ اس سے زیادہ گہری سازش کرتے ہیں. خدا الحمدللہ اس میں بھی ان کو شکست کا منہ دکھاتا ہے، پسپا ہوتے ہیں وہ، لیکن رک نہیں رہے، بہت منظم، بہت پلانر، بہت اچھی پلاننگ. اپنے طور پہ ان کا یقین ہوتا ہے کہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ اتنے عرصے بعد یہ نتیجہ ملے گا تو ملے گا، اور وہ کر ایسے ہی رہے ہوتے ہیں، کوشش ان کی ایسی ہوتی ہیں. لیکن بار یہاں اس طرف ہیں تعداد میں کم لیکن اخلاص بہت زیادہ ہے، ہیں تعداد میں کم لیکن اخلاص بہت زیادہ ہے، اللہ سے نزدیکی بہت زیادہ ہے، اللہ سے قربت بہت زیادہ ہے، اللہ پر توکل بہت زیادہ ہے، اللہ پر ایمان بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. اور آپ یقین کریں کہ اس ایمان میں بہت بڑا کردار کہ جو سید حسن نصر اللہ کے پاس ہے، جو رہبر موسم جیسی شخصیت کے پاس ہے، جو انشاءاللہ یمن کی قیادت جو بہت کم عمر ہے، عبد الملک حوثی، کوئی عمر نہیں ہے اس اللہ کے بندے کی. 3 سال کے اندر اگر آپ نے ان کی 3 سال پہلے کی تصویر دیکھی اور آج 3 سال بعد کی آپ تصویر دیکھیں تو فرق پتہ چلتا ہے، یعنی کھل گیا ہے، ایک ملک کی قیادت کر رہا ہے 38 سال کی عمر میں کہ جس میں کوئی گورنمنٹ نہیں ہے، یعنی یمن کوئی حکومت نہیں ہے، کوئی فوج نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے، کوئی بجلی نہیں ہے، کوئی گیس نہیں ہے، کوئی دوا نہیں ہے، کوئی ہاسپٹل نہیں ہے، کوئی مسجد نہیں ہے، اب کوئی اسکول نہیں ہے، کوئی پل نہیں ہے، کچھ نہیں بچا اس ملک کا. اس ملک کو لے کے چل رہا ہے 38 سال کا نوجوان. یہ بہت ہی، جب بھی آپ انشاءاللہ موقع ملا ہوگا آپ کو، یمن اور فلسطین کبھی بھی آپ ان کے قریب جائیں، غزہ کے فلسطینی ہوں، یمن کے مجاہدین ہوں یا عوام ہوں، آپ ان کے پاس جائیں، خون ٹپک رہا ہوگا، کوئی نہ کوئی اعضا کٹا ہوا ہوگا، کہیں پڑے ہوں گے کسی جگہ پہ بہت ہی مشکلات میں، اور آپ مائک ان کے قریب لے جائیں، وہ آپ کو کئی مرتبہ یہ جملہ کہے گا، حسبن اللہ و نعم الوکیل، حسبن اللہ و نعم الوکیل. عربی میں ان کے منہ سے نکلتا ہے حسبن اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ بہترین وکیل ہے ہمارا، حسبن اللہ و نعم الوکیل. اتنا ایمان، اتنا اعتماد ہے ان قوموں کو، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اپنے زمانے کے بہت بڑے بڑے بتوں کو ٹوٹتے ہی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ان کا اطمینان بہت بڑھ رہا ہے، ان کا ایمان بہت بڑھ رہا ہے، ان کا اعتقاد بہت بڑھ رہا ہے. خوب، اس میں ایک بہت بڑا کردار یمن کے 7 سالہ تحریک اپنے انجام پر، بہت مشکلات سے گزرنے کے بعد اپنے انجام پر پہنچے گی انشاءاللہ. امید ہے اسی ایک سال میں بہت بڑی تبدیلی آنی ہے یمن میں، سوری بحرین میں. مسلمان 8 سال، وہاں کا شیعہ 7-8 سال سے اپنی جابوں سے فارغ ہے، 7-8 سال سے اپنی جابوں سے فارغ، اپنے بزنس سے فارغ ہے. جو تھوڑی بہت کوششیں مجاہدین کرتے ہیں بیچارے، ان کو پکڑتے ہیں اور ان کو پاسپورٹ ان کا ختم کر دیتے ہیں، کہتے ہیں شہریت بحرینیت ختم ہو گئی. آپ یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ بحرین کی شہریت ختم ہونے کا مطلب، یعنی کسی ملک کی شہریت ختم ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے، ہم اسے تصور بھی نہیں کر سکتے کہ جو لوگ ظہور کے زمینے کو فراہم کر رہے ہیں وہ کس سطح کی قربانیاں دے رہے ہیں، جب یہ ہمیں تصور بھی نہیں ان چیزوں کا، کچھ بھی نہیں. کوئی مشکل ابھی پاکستان مسلمانوں شیعوں کے ساتھ نہیں آئی کہ جو دیکھ رہے ہیں بحرین کے مسلمان، حجاز کے مسلمان، یمن کے مسلمان، فلسطین کے مسلمان، صرف اس بنیاد پر کہ تحول عرض تھا، زمین کے پھیلنے کا یا زمین کے بچھنے کا دن تھا، مظاہرے کر رہے تھے ابھی 4-5 دن پہلے، اور انہوں نے اس کا نام دیا تھا کہ ایک وقت، ایک دن، یہی دن ہے انشاءاللہ کہ جب ایک ہجرت بزرگ، ایک بہت بڑی ہجرت شروع ہوگی، سارے فلسطینی واپس اپنے ملک میں آئیں گے. انہوں نے نام دیا ہوا اس کو. ان کے مظاہرے پر حملہ کر دیا، گولیاں چلائیں، ہزاروں لوگ زخمی کر دیا، نہ بچہ محفوظ نہ خاتون محفوظ، کس طرح زندگی گزار رہے ہیں. بہرحال، لیکن چند لوگوں کا ایمان اتنا قوی ہے اس وقت کہ وہ یقین ہے ان کو کہ ہم بہت تیزی سے انجام کی طرف، جو انشاءاللہ امام کے ظہور پر منتج ہوگا، ہم بہت تیزی سے اپنے اہداف کی طرف، اپنے ہدف کی طرف بڑھ رہے ہیں. میں اس کی اسپیڈ سمجھ رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں اس کو اسپیڈ میں. ہمیں لگ رہا ہے حالات بہت رکے ہوئے ہیں، کوئی حالات نہیں رکے ہوئے. ان سے پوچھیں گے جیلوں میں موجود ہیں جو اسیر ہیں، ان سے پوچھیں گے جو غائب ہیں، اب ان سے پوچھیں وہ کتنا تیز دیکھ رہے ہیں زمانے کو پلٹتے ہوئے. یہ بہت تیز ہے، 40 سال کوئی عمر نہیں ہوتی بھائی. جو سازشیں کی گئی ہیں ان کی عمر ہو ہزاروں سال، جو ٹوٹ پھوٹ مسلمانوں میں اس کی عمر ہے 1000 سال، جو فرقہ واریت آپ کے اندر ہے اس کی عمر ہے 1000 سال، جو شیعوں کو کفر کہا جا رہا ہے اس کی عمر ہو 500 سال، 400 سال، جو آپ کی مقدس مقامات کو پامال کیا گیا، ان کو گرایا گیا، اس کی عمر ہو 800 سال. آپ یہ دیکھیں، آپ کی جو موجودہ تعلیمی نظام نے جو آپ کی فطرت سے جنگ کر کے آپ کو تباہ کر دیا ہے، چاہے میرا موضوع کوئی بھی ہو، گھوم پھر کے میں تعلیم پر اور اس والے ایک آدھ جملے پہ ضرور آتا ہوں. یہ جو موجودہ تعلیم رائج نظام ہے جس میں آپ پڑھ پڑھ کے اپنے بچے جمع کراتے ہیں، جس کی مصیبت یہ ہے کہ جس کی بدی کو، جس کی خامی کو، جس کی مشکل کو، جس کے غلط ہونے کو ہم سمجھتے بھی نہیں ہیں، اور نہ سمجھتے ہوں تو پھر کچھ سوچ رہے ہوں کہ یار کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. ابھی تو مقابلہ ہے، کس عمر میں ہمارے بچے نے انگلش بولنا شروع کر دی، کس عمر میں ہمارے بچے نے انگلش بولنا شروع کر دی. کہیں نہیں کہا کہ اس نے کس عمر میں رسول اللہ کے نام لیا، اسے کس عمر میں ہم نے تاریخ پڑھائی، اسے کس عمر میں ہم نے اسلام سے متعارف کروایا، اسے کس عمر میں ہم نے اہل بیت کے نام یاد کرائیں، وہ بھی ماں نے. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کو اردو سکھا رہی ہوتی ہے. ذرا توجہ دیجیے گا اس بات پہ، جا کے نا پوچھیے گا پنجتن پانچ یہ ماں کیوں کہہ رہی ہے بچے سے. وہ اس لیے کہہ رہی ہے کہ بچہ بولے پنجتن پانچ، نہ یہ کہ اس کو یقین یا باور اس کے دل میں عقیدہ بنایا جائے کہ پنجتن پانچ، امام 12، معصوم 14، 14 72 اور اللہ ایک. یہ اللہ ایک، یہ ساری باتیں ہم صرف اس کی زبان کھولنے کے لیے اس سے پڑھا رہے ہوتے ہیں. معصوم کہہ رہے ہیں کہ 3 سال کا ہو بچہ تو اس کو صرف لا الہ الا اللہ یاد کراؤ. معصوم کہہ رہے ہیں. ہم نے کہا 2.5 سال کے اندر اس کو انگلش آئے، اس کو سائنسدانوں کے نام معلوم ہو جائیں، اس کو پتہ نہیں فلاں کے نام معلوم ہو جائیں، اس کو وہ. اور آج کی بدبختی یہ ہے کہ وہ 7 سال کا 6 سال کا ہو رہا ہے تو اس کو کرکٹر کے نام یاد ہیں، اس کو فٹ بالسٹ کے نام یاد ہیں، اس کو فلاں کے نام یاد. تعلیمی نظام، یہ تعلیمی نظام ہو. اس لیے بیان کرنا ضروری ہے کہ بھائی چند لوگ ہیں کہ جو بہت اخلاص کے لحاظ سے شاید ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، وہ زمینہ فراہم کر رہے ہیں ظہور کا، اور وہ اسٹیپس اٹھا رہے ہیں کہ جس کی بنیاد پر آج پورا استعمار اپنے سارے اختلافات بھول کے متحد ہونے کی بات کر رہا ہے. اپنے سارے اختلافات بھول کے متحد ہونے کی بات کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے بھائی جمع ہو جاؤ سب، چھوڑو تغیہ، اب ختم کرو، نقاب اتارو کہ ہم جو ہیں وہ تھوڑا ڈیموکریسی ہیں، ہم جو ہیں تھوڑا ڈکٹیٹرشپ ہیں، ہم جو ہیں بادشاہت ہیں، ہم حقوق انسانی کے. ارے انہوں نے کہا بھائی سب ختم کرو، کوئی اختلاف نہیں ہے سعودیہ سے ہمارا، بلکہ سعودیہ سے کہا تم تسلیم کر لو. آخری جملے اگر آپ نے محمد بن سلمان کے سن لیے، کہہ رہے ہیں بھائی ہمارا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اسرائیل کو، تو اب ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے. بہت ہی بڑے بڑے مسائل دنیا کے حل ہو جائیں گے اگر ہم پہلے کا صلح ہو جائے فلسطینیوں کی اور اسرائیل کی، اور ہم اس کو تسلیم کر لیں ایز اے ملک، بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. یعنی سعودی عربیہ اپنے سارے نقاب اتار دیے، ڈرائیونگ الاؤ کر دی نا، گاڑی چلانا خواتین کو الاؤ کر دی، سینما کھل گئے اور کنسرٹ بھی شروع ہو گیا. یعنی انگریز خواتین یا عرب خواتین نے آ کے ڈانس اور گانے بھی شروع کر دیے ریاض کی روڈوں پر، موجودہ سعودی عربیہ. یعنی سارے نقاب اتارو، ترکی اتار دو سارے نقاب، ہو ڈکٹیٹر صحیح ہے، مشہور ہو رہے ہو جاؤ ڈکٹیٹر عنوان سے، کوئی مسئلہ نہیں، سارے نقاب اتارو. اردن آ جاؤ شامل ہو جاؤ، داعشی ہاں صحیح ہے، النصرہ ٹھیک ہے، جیش الاسلام بالکل ٹھیک، سپورٹ کرو ان سب کی. میڈیا جو سب سے بڑا شیطان ہے اس زمانے کا، میڈیا آ جاؤ، اسلحہ کوئی مسئلہ نہیں ہے پوری دنیا کا، دولت کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، دولت بھی، فوج خالی نیٹو نہیں، اسلامی دنیا کی فوج بھی، سعودی عربیہ فوج بناؤ. یعنی اس طرف آپ دیکھیے ہر چیز آہستہ آہستہ ایک نقطے پہ لے کے جا رہے ہیں. مسئلہ سارا ہمارا ہے، ہمارا مسئلہ یہ کہ ابھی تک بہت کم لوگوں میں اتنا اخلاص ہے، بہت کم لوگ اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ زمینہ فراہم کرنے کی ضرورت ہے. اور میں اپنے اس عقیدے کو بیان کر چکا ہوں، اور آپ اکثر دوستوں نے انشاءاللہ جوانوں نے کم سے کم وہ کلپ دیکھا بھی ہے، اس میں میں نے کہا کہ میں یقین کی حد تک پہنچ گیا ہوں کہ بابا بقیہ قوموں کی کیپیسٹی جتنی تھی وہ اس سے کہیں زیادہ کام کر چکے ہیں. لبنانیوں کو دیکھو، ایرانیوں کو دیکھو، یمنیوں کو دیکھو، فلسطینیوں کو دیکھو، بحرین کو دیکھو، حجاز کو دیکھو، یہی تو مرکز ہے نا، حتیٰ افغانستان کے شیعہ بھی اپنی جتنی ان کے اندر گنجائش تھی اس سے کہیں آگے بڑھ کے کام کر رہے ہیں. اپنے ملک میں افغانیوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، شام میں لڑ رہے ہیں جا کے فاطمیون بنا بنا کے. یہ حد ہے، قوموں کی حد ہے. اور یہاں پر موجود کم سے کم 4.5 کروڑ تشیع، کہ میں کہتا ہوں کہ اگر یہ ہلکی سی کروٹ لے، اگر لے بھائی کہ اس کو کروٹ لینے نہیں دیں گے، جو اس وقت تشیع کے اندر داخلی مسائل وجود میں لائے جا رہے ہیں نا. آپ کے سامنے پہلے بڑا سلو سلو شہادت ثالثہ والا ایشو اٹھا تھا، ہم سمجھ رہے تھے انشاءاللہ اتنا بڑا نہیں ہے ختم ہو جائے گا، لیکن اب وہ ختم نہیں ہو رہا ہے، اور وہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو نام ولایت دے رہے ہیں کہ ہم ولایتی ہیں. پھر آہستہ آہستہ کس طرح کے موضوعات کو تشیعوں میں شامل اور داخل کر رہے ہیں. سب کو میں گمراہ نہیں کہتا، لیکن میں کہہ رہا ہوں ایک بہت بڑا طبقہ بہت ہی پلاننگ کے تحت بہت بڑے طبقے کو جو آگاہ نہیں ہے گمراہ کرنا چاہتا ہے، جو آگاہی نہیں رکھتا اسے گمراہ کرنا چاہتا ہے. ایک ایک آدمی کی ذمہ داری ہے، ایک ایک آدمی فرد کی ذمہ داری ہے. بھائی میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں، دشمن سارے اختلافات ختم کر کے، اپنے سارے لبادے اتار کے، اپنے سارے نقاب نوچ کے، اب وہ 2-4-5 نقطوں پہ متحد ہو رہے ہیں، اور ہماری ابھی یہ حالت ہے کہ چھوٹے چھوٹے بہت ہی جزی قسم کے موضوعات لے کے آپس میں اتنے فاصلوں پر ایک دوسرے سے آپس میں ایک دوسرے سے فاصلوں پر رہیں کہ اپنے اندر ہونے والے انحرافات کا کس وقت تلقمہ کرنا ہے، کس وقت آپ نے قیام کرنا ہے، کس وقت آپ نے کھڑے ہونا ہے، کب تک ایک آدمی، دو آدمی، چار آدمی، چھ آدمی، دس آدمی اس بات کو بولتے رہیں گے، کب تک آپ نے منظم نہیں ہونا، یعنی دوسرے لفظوں میں کب تک آپ نے صرف سنتے ہی رہنا ہے۔ تشریح کی بڑا، پاکستان کی تشریح کا بڑا مسئلہ یہ بن گیا ہے۔ میں خود کئی بار یہ کلب بھی دیکھ چکا ہوں، اس طرح کے کلبس، اور کئی مرتبہ اس مجلس میں بیٹھا ہوں، اس تقریر میں بیٹھا ہوں جہاں میں یہ سن رہا ہوں کہ جہاں پر ایک عالم دین، ایک خطیب، ایک اچھی شخصیت لوگوں کے درمیان بیٹھ کے کہہ رہی ہے کہ بھائی شیعوں میں یہ جو نظریہ لایا جا رہا ہے نا، یہ غلط ہے، اور اس نظریہ غلط کو بیان بھی کر رہی ہے وہ کون سا نظریہ ہے۔ مثلاً پنجاب کے اندر ایک بڑی محفل کے اندر ایک معروف ذاکر، کہ جو بہرحال پنجاب کی دنیا کا ایک معروف ذاکر ہے، اب وہ ایک چھوٹا سا موضوع، یہ اہم بات ہے، اس کو سن لیں کہ ہماری حالت کیا ہے اس وقت تشیع پاکستان میں۔ وہ ایک مسئلہ بیان کر رہا ہے اور وہ رشتہ ہے کہ جو مولا کائنات کا رشتہ گیا ہے جناب فاطمہ کے لیے رسول اللہ کے گھر، اب وہ اس کو بیان کر رہا ہے۔ ایک ذاکر معروف ہے پاکستان کا، پتہ ہے آپ کو، گھمانے میں اور مجمع کو اپنے ساتھ ساتھ لے کے چلنے میں جو ہنر ان کے پاس ہے، واقعی کم اتنے باصلاحیت آپ کے پاس لوگ ہیں، اور ہر ذاکر میں یہ صلاحیت۔ اب وہ اس رشتے کو بیان کر رہا ہے، اور اس نے پوری 1.5 گھنٹے کی تقریر میں وہ رشتہ ہی بیان کیا ہے، اس کے علاوہ اس نے کوئی بیان ہی نہیں کیا، اور واہ واہ ہوتی رہی ہوتی رہی ہوتی رہی، لوگ غش کھا کے گرتے رہے، اور اسی کو بیان کر رہا ہے۔ اب وہ لب لباب کیا تھا؟ اب میرے سامنے اس لب لباب کو ایک شخصیت بیان کر رہی ہے کہ یہ دیکھیں، آپ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ایک ذاکر اس طرح کی باتیں کر رہا ہوتا ہے اور آپ لوگ واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں، اب وہ اس کو بیان کر رہے ہیں کہ اس ذاکر نے کیا کہا، ایک عالم دین بیان کر رہے ہیں، اور وہ اس کو کہنے ہیں کہ جب اللہ نے بلا لیا اپنے پاس رسول اللہ کو معراج کی شبوں میں یا شب معراج میں، تو پوچھا کس کام کے لیے بلایا ہے، کہ بہت امپورٹنٹ کام دینا چاہ رہا ہوں تمہیں، تو جبرائیل نے کہا مجھے بتائیں نا کس کام کے لیے بلایا ہے، کہا کہ رسول اللہ کو میں نے بلایا ہے کیونکہ میں جناب فاطمہ کا رشتہ علی کے لیے مانگنا چاہتا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے جبرائیل کو۔ جبرائیل نے کہا عجیب ہے، اس کام کے لیے آپ رسول اللہ کو بلا لیا، آپ مجھے کہہ دیتے؟ اب لفظ استعمال کیا جبرائیل کے لیے کمی کا ذاکر صاحب نے، اللہ نے کہا جبرائیل کو، یعنی میں تجھ کمی سے کہتا رشتہ مانگ لے، اب اس پہ وہ مجمع اچھلا ہے اوپر سے نیچے تک، کمی ہو گیا نا جبرائیل بیچارہ۔ یہ قرآن کے اندر یہودیوں کا نظریہ بیان کیا گیا ہے کہ جہاں پر جبرائیل کی یہودیوں نے مخالفت کی ہے، اس بنیاد پر کہ یہ جو رسول اللہ کو پیغام، اصل میں حقائق لاتے تھے نا وہ جبرائیل، حقائق لاتے تھے یہودیوں کے اور نصیریوں کے، یعنی نصرانیوں کے جس کو آپ عیسائی کہتے ہیں، جب ان کے حقائق لاتے تھے تو بڑا برا لگتا تھا، کہتے جبرائیل بڑا خطرناک ہے، تو جبرائیل کے مخالفت میں بہت کچھ بولا ہے یہودیوں نے اور عیسائیوں نے۔ بالکل اسی طرح کی بات آج یہ ایک ذاکر ممبر سے کمی کہہ رہا ہے جبرائیل کو، تو جیسا کمی میں بھیجوں نیچے کہ جا اور جا کے علی کا رشتہ لے لے جناب فاطمہ سے، تو اس لیے میں نے خود بلایا ہے کہ علی کا رشتہ میں، اور پھر مجمع دوبارہ اوپر سے نیچے ہو رہا ہے۔ اب یہ عالم دین بیچارہ یہ واقعہ بیان کر رہا ہے، اور یہ مذمت میں بیان کر رہا ہے کہ آپ لوگوں کی حالت یہ ہے کہ آپ سن کے اس پہ بھی نعرے حیدری لگاتے ہیں، اور اسی وقت اس مجمع نے نعرے حیدری لگا دیا، اور وہ بیچارہ عالم دین جاؤ تو اس نے کہا بھائی کمال ہے، شیعوں کا کمال ہے، عروج ہے ان شیعوں کا، مسائل ہماری کچھ اس طرح ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو سن سن کے عادی کر لیا، موضوعات اب ہمارے لیے حساس نہیں رہے، اب بڑے سے بڑا واقعہ بھی ہو جائے تو ہم صرف اس کو ایک خبر کی حد تک لے لیتے ہیں، تھوڑا سا تجزیہ کر دیتے ہیں، بہت زیادہ تیر مارا تو اس کو فارورڈ کر دیتے ہیں، تو ایسے نہیں چلے گا معاملہ۔ بہت معذرت، اپنی گفتگو کے آخری مرحلے میں آ گیا ہوں۔ بیان کرنے کی کوشش میں نے یہ کیا کہ اگر آپ نے اپنے ہاں محکمات کو واضح نہیں کیا کہ کچھ محکمات ہیں کہ جن کی انشاءاللہ خدا اور آیت آپ کے سامنے کچھ آیات کا ذکر کیا ہے, کچھ روایات کا ذکر کیا ہے اور کچھ واقعات کا ذکر کیا ہے, کہ اگر آپ نے ان محکمات پہ ان متشابہات کو کہ جو آپ کو گمراہ کرنے کے لیے میڈیا سے استعمال کرتا ہے, اگر آپ نے ان محکمات پہ ان متشابہات کو نہیں پرکھا یا پرکھنا نہیں سیکھا, تو میں نے آپ سے کہا کہ 2% یا 10% یا 20% گمراہی نہیں ہے, میں آپ سے کہہ رہا ہوں 100% گمراہی ہے. اور میں نے آپ کو تاریخ شواہد دیے ہیں کہ یہ شمر کوئی چھوٹا آدمی نہیں تھا کہ جو بعد میں امام کا قاتل بنا, یہ ابن ملجم کوئی برا آدمی نہیں تھا کہ جو بعد میں قاتل امام علی علیہ السلام بنا. یہ مرحلے طے کیسے ہوتے ہیں, یہ گمراہی شروع کیسے ہوتی ہے, یہ جدائی حق سے ہوتی کیسے, اور ایک بار اگر جدائی ہلکی سی بھی ہو جائے نا بھائی حق سے, ہلکی سی بھی, لوگ سمجھتے ہی ہیں کہ تو کیا ہوا, پیرول چلتے رہیں گے, تھوڑا سا فاصلہ ہی تو ہوا ہے, دو پٹریوں کے معنی ہم چلتے رہیں گے, نہیں معذرت کے ساتھ, یہ جب ہلکی سی جدائی ہوتی ہے نا تو یہ متضاد چلتے ہیں, یہ پیرول نہیں چلتے ہیں. دشمن بہت ذہین ہے. ہاں شروع میں متشابہات کو میں نے پہلے بھی آپ کے درمیان بیان کیا کہ متشابہ کہتے کیوں ہیں, کیونکہ یہ شباہت رکھتا ہے حقیقت سے. متشابہ کا لفظ عربی کا ہے شباہت ہونے کی وجہ سے. کس سے شباہت ہے؟ اس سے حقیقت سے شباہت ہوتی ہے, حقیقت ہوتی نہیں ہے, شباہت حقیقت ہے تو متشابہ کہلاتی ہے. اب یہ متشابہ شروع میں الگ ہوتا ہے نا تو ایسے لگتا ہے کہ یہ پیرلل چلے گا, ہلکا سا تو فاصلہ ہے. وہ جو بابا ہلکا سا فاصلہ ہوتا ہے نا, کیا مطلب, امام حسن علیہ السلام کا زمانہ ہے اور چچا ہیں ان کے, اپنے چچا عبداللہ ابن عباس کے چھوٹے بھائی. عبداللہ ابن عباس کا نام تو آپ نے سنا ہوا ہے, بھائی کہ عبداللہ نے بھی ایک کمال کیا ہوا ہے کہ جن کو کہا گیا نا کہ آپ سب سے زیادہ بیان کرنے والے ہیں حدیث رسول کو, تو یہ بات ہلکی نہیں تھی. کچھ لوگوں نے بیٹھ کے باقاعدہ عبداللہ ابن عباس کو بڑا کیا, مولا کائنات کو نیچے لانا تھا کہ اصل میں تو آپ, اللہ اکبر, کیا مقابلہ تھا عبداللہ ابن عباس اور مولا کائنات کا, حتیٰ کہ رسول اللہ کی احادیث کو بیان کرنے کی بات ہو تب بھی اس میں بھی مولا کائنات سب سے آگے تھے, لیکن کیونکہ عبداللہ کو اٹھانا تھا, اب یہ تو نہیں کر سکتے تھے کہ مقابلے میں لے آتے معاویہ کو امام علی علیہ السلام کے, کہتے ہیں انہوں نے بھی حدیثیں بیان کی ہیں, نہیں یہ تو طریقہ نہیں تھا, انہوں نے تو قریبی آدمی لینا تھا نا کہ جس پہ لوگ بھی کہیں گے ہاں بھائی یہ فتویٰ پوچھ رہے ہیں, مسئلہ شرعی مسئلہ پوچھ رہے ہیں, امام علی بیٹھے ہوئے اور عبداللہ ابن عباس جو بیٹھے ہوئے اور شرعی مسئلہ پوچھا جا رہا ہے, اور وہی طریقہ کار ہے, شیطان آیا ہوا ہے مسلمان کے روپ میں اور کہہ رہا ہے آپ کی بزرگی, آپ کی یہ سفید داڑھی, آپ کا یہ روش انداز, آپ کا بیٹھنا, آدمی سب کچھ رسول اللہ کی شباہت, میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھتا ہوں. اب عبداللہ ابن عباس چند باتیں سن کے بےچارے, انہوں نے کہا بھائی اصل میں تو میں ہی, جرت نہیں ہے کہیں گے بھائی میں نہیں ہوں, یہ ان سے پوچھو, علی بیٹھے ہیں. طریقہ ہوتا ہے نا, دشمن پہ بیوقوف تو نہیں ہے, طریقہ ہوتا ہے کس طرح نفوذ کرنا ہے, کس طرح داخل ہونا ہے. تو ان کے چھوٹے بھائی ہیں عبیداللہ, لڑبڑا تو وہاں اوپر سے شروع ہو گئی تھی نا عبیداللہ. اب ان کو معاویہ نے کہا ہے کہ بھائی میں تو کہہ رہا ہوں حسن کو کہ یہ لو سفید کاغذ, لکھو شرائط, کیوں مسلمانوں قتل عام کے پیچھے لگ گئے ہو, اتنی مشکل سے رسول اللہ نے اپنی امت بنائی ہے. معاویہ دیکھیں نا کتنا مخلص ہو گیا ہے مسلمانوں کا اور اسلام کا, اور عبیداللہ اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں اور مولا کی امام حسن علیہ السلام کی لشکر کی سالاری کو چھوڑ دیتے ہیں اور جا کے اس کے لشکر میں مل جاتے ہیں, اور ان کے پاس دلیل یہ ہے کہ میں نہیں چاہتا مسلمانوں خون اور بہے. ارے آپ کو کیسے سمجھا دیا بھائی کہ مسلمانوں خون بہ رہا ہے, بڑا مسئلہ ہے, سمپل سا مسئلہ ہے. عجیب, آپ کی سمجھ میں آیا, علی کی سمجھ میں نہیں آیا, حسن کی سمجھ میں نہیں آ رہا, کہ نہیں ابھی وہ جذباتی ہیں نہیں سمجھ میں آ رہا ان کے. اسے کہتے ہیں بہت ہلکا سا انحراف, جو آج عزاداری کے نام پر لگتا بڑا چھوٹا سا ہے, تو کیا ہوا, اتنی سی تو بات ہے, تو کیا ہوا, بس انحراف شروع, کیونکہ آپ کے پاس محکمات نہیں ہیں, کیونکہ آپ تسلیم نہیں کر رہا ہے, کیونکہ آپ کچھ محکمات بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور اگر یہ محکمات, میں نے قرآن کی آپ کو بات کہی ہے کہ آغا قرآن بھی کہہ رہا ہے کچھ مجھ میں محکمات ہیں کچھ مجھ میں متشابہات ہیں, اور اگر متشابہات کو تم نے محکمات پر نہیں پرکھا تو کہا کہ تم گمراہ ہو جاؤ گے, اور کہا کہ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ ہمیشہ متشابہات کے پیچھے جاتے ہیں, قرآن کی آیت ہے, وہ ہمیشہ متشابہات کے پیچھے جاتے ہیں. وہ عبداللہ ابن عباس کو, پھر وہ عبیداللہ ابن عباس کو, پھر وہ آہستہ آہستہ موسیٰ ابن اشعری کو, یہ کہتے ہیں یار یہ لوگ بھی تو اسلام کے لیڈر ہیں, یہ بھی تو اسلام کی بڑی بڑی شخصیات ہیں, اور پھر وہ فلاں کو فلاں کو اور فلاں کو اور فلاں کو, اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب انہوں نے اصل اسلام کا اپنے ہاتھ سے قلعہ قمانی کیا, اپنے ہاتھ سے اصل اسلام کو ذبح کر دیا. ذبح کر دیتے ہیں اپنے ہاتھ سے اسلام کو، جو آج موجودہ سیاسی دنیا میں بھی ہو رہا ہے اس تشیع کی گمراہی کے لیے. میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہر چیز انہوں نے ایک جگہ پر ایک نقطے پہ جمع کر لیا، اب یہاں کوئی تقیہ نہیں کر رہا ہے. وہ انہوں نے سارے نقاب نوچ دیے ہیں، انہوں نے سارے لبادے اتار دیے ہیں. اب پتہ نہیں چل رہا کہ یار یہودی کون سا ہے تو سعودی کون سا ہے، پتہ نہیں چل رہا کہ یہود کون ہے تو ہنود کون ہے، اب پتہ نہیں چل رہا ہے. اب جو اس وقت انہوں نے اسٹیپ اٹھایا، اور پاکستان سب سے زیادہ خطرے میں ہے، پاکستان سب سے زیادہ خطرے میں آئندہ دونوں طرف سے، دونوں طرف سے. یہ آخری باتیں دونوں والے پاکستانی، جن باتوں کو آپ نے توجہ رکھنی ہے، یہ بھی شعور ہے جو آپ نے ایسا سا کرنا ہے کہ ایک نئے انداز سے استعمار داخل ہو رہا ہے. پہلے وہ 150 سال حکومت کرتا رہا تو اسلحے کے ساتھ آیا تھا، اس سے پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی بنا کے آیا تھا، ٹھیک ہے، لیکن جب وہ داخل ہوا تو اسلحے کے زور پر اس نے آپ کو دبا دیا. تجارت، آج تجارت کہے کہ ایک نیا جن آپ کے پڑوس سے اٹھا ہے اور پورے اس پاکستان کو ہضم کر لے گا، نگل لے گا پورے پاکستان کو. آپ کے پاکستان نے، میں نے پہلے بات کہی ہے چند دنوں پہلے بھی، کہ 2 کروڑ افراد کو وہاں سے یہاں شفٹ کرنے کی بات کی گئی ہے، اور آج اس کی تحقیق ہو گئی ہے کل رات کو کہ 2 کروڑ ویزے دے دیے ہیں چائنا کو بغیر کسی رکاوٹ کے. 2 کروڑ ویزے پاکستان نے ایشو کر دیے ہیں. 2 کروڑ کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ مطلب یہ کہ آپ کے درمیان ہر دوسرا آدمی چینی ہوگا، ہر دوسرا آدمی، تیسرا نہیں، ہر دوسرا آدمی. آپ بسوں میں ہوں گے تو چینی، آپ ٹیکسی میں ہوں گے تو چینی، فیکٹری میں ہوں گے تو چینی. آ گئے اس ملک کو، آپ کو دیں گے بزنس، وہ آپ کو بزنس دینے کے لیے آ رہے ہیں. آپ کی نالائق حکومت اتنی ہی سمجھ میں آتی ہے، ان کو صرف اتنا ہی سمجھ میں آتا ہے کہ موجودہ فلاں پروجیکٹ ان کے حوالے کر دو اور اپنا کمیشن لے لو. یہ سارے کمیشن ایجنٹ ہیں، یہ سیاست دان، یہ سیاسی پارٹیاں، یہ آپ پر مسلط حکمران، یہ سیاسی سب کے سب دلال اور کمیشن ایجنٹ ہیں، اپنی حکومتوں کو زیادہ عرصے باقی رکھنے ہیں، اپنی اولادوں کو. ابھی اپریل فول کے اوپر ایک چھوٹا سا کلپ کسی میڈیا نے دیا، پیٹرول 20 روپے ہو گیا، پتہ نہیں میڈیکل فری ہو گیا، پتہ نہیں لائٹ اب بالکل نہیں جائے گی. اپریل فول تھا، خود ہی کہہ رہے تھے اپریل فول ہے. اور اس میں ایک بات کہی جو سب سے امپورٹنٹ تھی، جس کو سمجھنا چاہیے. اس نے کہا کہ اور یہ طے پا گیا ہے کہ اب ہمارے حکمرانوں کا علاج اپنے ملک میں ہوگا. یہ ذرا بڑا لطیفہ تھا، اس سے بھی ایک بڑا لطیفہ آیا، اور ان کے بچے ان کے اپنے ملک میں ہی پڑھیں گے، کبھی نہیں ہوگا یہ. ان کے پاس کیونکہ 2 ملکوں کے پاسپورٹ ہوتے ہیں، 3 ملکوں کے پاسپورٹ ہوتے ہیں، اس لیے یہ حرکتیں کرتے ہیں اس طرح کی. جب یہاں مشکلات ہوئیں چلے جائیں گے، بچے تو پہلے ہی وہاں ہیں، ہم بھی چلے جائیں گے، پیسہ پہلے ہی وہاں بینکوں میں. عجیب، یہ ہے پاکستانی، کیونکہ حکمران ہیں، کیونکہ بڑے فوج کے بڑے بڑے سردار ہیں، جنرل ہیں، کرنل ہیں، اس لیے یہ تو ہیں پاکستانی کہ جن کی اولادیں پڑھے باہر، جنہوں نے اثاثے بنائے ہوں باہر، جو اس ملک میں دلالیاں کرتے ہوں، اٹھا اٹھا کے اس پورے ملک کو بیچ رہے ہوں، یہ تو ہیں پاکستانی. اور جو پاکستان یہ کہے کہ بابا ایران سے گیس لے لو تاکہ اس ملک کے انرجی کرائسس ختم ہو جائیں، وہ ہے ایرانی. کیا بات ہے، ہمارے جوان اس وقت اس لیے جیلوں میں ہیں کہ وہ سب ہیں ایرانی ایجنٹ، کیونکہ وہ بات کرتے ہیں کہ بابا اس ملک کے اندر اس حکمران، نالائق حکمران کو فارغ کرو کہ جو مسلط ہے اس ملک کے اوپر، اور امریکہ اور سعودی کی پالیسیز یہاں پر نافذ کرتا ہے. یہ جو باہر، عجیب ہے، آپ ان تمام حکمرانوں کو دیکھیں، ان کے پاس جو پیسہ ہے، جو کمپین چلانے کے لیے ہو، حتیٰ کہ یہ جتنی بھی جگہوں پہ تقسیم کر رہے ہیں، کون سا پیسہ، کہاں سے آیا ہے پیسہ، پوچھے آپ ان سیاست دانوں سے، این جی اوز کے نام پہ مختلف دنیا سے پیسہ لے کے اس ملک پہ لگائیں، تو یہ تو کہلائیں گے پاکستانی. یہ کسی جو ایجنسیز کی ایجنٹ نہیں ہے، کسی این جی او کے ایجنٹ نہیں ہے، کسی ملک کے ایجنٹ نہیں ہے. اور وہ بیچارہ شیعہ جو یہ کہے گا بھائی اس ملک کے اندر، اگر اس ملک کو پاکستان جس نعرے پہ لیا گیا تھا اگر قائم رہنا ہے تو اس کے کریسس کر رہے ہیں ختم، اور کریسس ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو تمہارا مخلص ہے اس سے اپنے رابطے کو بڑھاؤ، تو آپ کو کہیں گے آپ ہیں ایرانی ایجنٹ. کیا بات، جو اپنے بچوں کو اپنے ملک میں پڑھائے، جو اپنے بچوں کو اپنے ملک کے اندر ہی جاب کروائے، بعد میں وہ شہید ہو تو یہیں دفن کر دے، وہ تو ہے ایرانی. کہاں ہیں شہید عارف حسین الحسینی؟ کہاں ہیں ڈاکٹر محمد علی نقوی؟ کہاں ہیں سبت جعفر؟ باہر دفن ہیں سب، اپنے علاج باہر کرانے گئے تھے، ان کے بچے باہر پڑھ رہے ہیں، ان کا بینک بیلنس باہر ہے، بہت شعور کے ساتھ، بہت ہوشیاری کے ساتھ، بہت آگاہی کے ساتھ. آپ کے پاس ٹائم نہیں، آپ کے پاس ٹائم نہیں. سب سے زیادہ پاکستان خطرے میں، جسے اگر ابھی بھی ہوش کے ناخن نہیں لیے گئے تو یہ نیا جن پورا پورا پاکستان نگل لے گا، اس کی کوئی چیز آپ کی نہیں ہوگی. کتا پکڑا گیا، کتا نہیں پکڑا گیا معذرت کے ساتھ، ہوٹل پکڑا گیا کہ جہاں پر کتا کھلایا جا رہا تھا. نیا لطیفہ سنا ہے نا آپ نے، 5 سال سے کھلایا جا رہا تھا، گدھے کھلائے جا رہے ہیں لاہور کے اندر مختلف ہوٹلس پہ. نہیں، یہ لوگ بےچارے جو ہے نا، یہ مظلوم سے لوگ ہوتے ہیں اپنی آمدنی کو بڑھانے کے لیے. جی نہیں، یہ اپنی آمدنی کو بڑھانے کے لیے نہیں کر رہا ہے، یہ پریکٹس کر رہے ہیں کہ جو آئندہ 10 سال میں انہوں نے کرنا ہے. یہ کتوں میں فارمنگ کر رہے ہیں. اسلام آباد کے اندر اعتراض اس بات پر ہوا ہے کہ یہ جو میٹ رکھا ہے، یہ جو گوشت رکھا ہے، اس کے ساتھ سور کا گوشت کیوں رکھا ہے. ابھی پاکستان کے اسلام آباد کے ایک بڑے جنرل اسٹور کے اوپر چین تھی، وہ کسی باہر کی کمپنی، اس پر یہ اعتراض ہوا ہے، میڈیا پر آ گیا کہ یہ اعتراض اس بات پر ہے کہ جب یہاں گدھے رکھا ہوا ہے، ہم نے بکرے کا گوشت، اور یہاں رکھا ہوا ہے گائے کا گوشت، اور یہاں رکھا ہوا ہے مرغ کا گوشت، تو اس کے ساتھ کیوں رکھا ہے سور کا گوشت. ہمیں اعتراض اس بات پر ہے، اس بات پر نہیں کہ سور کا گوشت پاکستان میں رکھا کیوں ہے. اعتراض ہمیں اس بات پر نہیں. روڈیں کھدی ہوئی ہیں، بجلی، ہمیں اعتراض اس بات پر ہے کہ یہ بجلی جو ہے وہ 2 گھنٹے کے لیے کیوں جاتی ہے، اس کو 1.5 گھنٹے کے لیے کر دیں. ہمیں اعتراض اس بات پر نہیں کہ بجلی جاتی کیوں ہے اس ملک میں. ہمارے دماغوں سے کھیلا ہے، ہماری مشکلات اس وہ مشکلات کے جو اصل مشکلات نہیں ہونی چاہیے تھیں، ہمیں ان میں پھنسا دیا، اور اس کے بعد ہم انہیں کو سدھارتے سدھارتے دنیا سے سدھار جاتے ہیں، انہیں کو سدھارتے سدھارتے اس دنیا سے سدھار جاتے ہیں. بہت شکریہ اور بہت معذرت، اس پہ کچھ باتیں سخت بھی رہی ہیں، لیکن انشاءاللہ نوجوانوں سے زیادہ تر مخاطب تھے کہ بڑے حوصلے اور عزم کی ضرورت ہے. سب سے زیادہ خطرہ پاکستان کو ہے، آپ کو خالص مخلص پاکستان ہونے کی حیثیت سے، کہ جو خمینی کی اور خامنائی کی خواہش ہے، جو حسن نصراللہ کی خواہش ہے، اصلی پاکستانی بنے، اور جو بھی اس ملک میں اس پاکستان کی سرزمین کا سودا کرے، چاہے وہ کسی بھی حکومتی سطح پہ یا کسی بھی فوج کی سطح پہ یا کسی بھی سطح پہ، کوئی بھی کیوں نہ ہو، ہماری اس سے جنگ ہے، ہم اس سے جنگ لڑیں گے، جنگ کریں گے انشاءاللہ، اور جو اس راستے میں ہوتا ہے وہ ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں. بہت شکریہ. ایک درود پڑھ دیں محمد والے. نہیں، سوال نہیں، آپ یوں کہیں کہ جس کو جانا ہے وہ چلا جائے، کیونکہ آپ نے بٹھا رکھا ہے لوگوں کو مغرب کی نماز، اور اس کے بعد بھی اگر کچھ لوگ بیٹھ کے سوال کرنا چاہیں تو وہ کر لیں، درود پڑھ لیں محمد والے محمد کا. پی نہیں ہوتا اصل وہ ایشو، اس کے پیچھے کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے جسے وہ چھپا لیتے ہیں. جیسے پاکستان میں ویسٹ انڈیز کا آنا، یہ کھیلنے کے لیے نہیں آتے، انہیں ان کو کھیلنے کے لیے بھیجا جاتا ہے. یقینی طور پہ ان 3 دنوں میں کوئی بہت امپورٹنٹ کام اس پاکستان یا دنیا میں ایسا ہوگا کہ جس سے پاکستانی، ان کی کوشش یہ ہے کہ آگاہ نہ ہو، نہ پتہ چلے انہیں کیا ہوا، تو یہاں ویسٹ انڈیز کو لے آئیں گے. وہ اس طرح کہ وہ ڈمی واقعات کے جو بہت ہائی لائٹ ایک دفعہ ہو جائیں نا، تو آپ کو یقینی طور پہ اس کو چھوڑ کے ان چیزوں کو تلاش کرنا چاہیے کہ جو نظر نہیں آ رہے. خوب، افغانستان خطرے میں ہے، افغانستان کے اندر حملے ہو رہے ہیں، افغانستان مبہم مسئلہ ہے، نہیں پتہ چلتا کیا ہو رہا ہے. اور افغانستان اس وقت اگر شام ان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے، جو انشاءاللہ نکل جائے گا، آپ کو پتہ ہے غوطہ شرقی جو ہے وہ خالی ہو گیا، غوطہ شرقی مکمل طور پر خالی ہو گیا، سرنڈر کر گئے وہ لوگ اور چلے گئے ادلب کی طرف، اور اب آخری جگہ، آخری شہر، آخری علاقہ کہ جو دہشت گردوں کے پاس ہے، وہ ادلب ہے، بقیہ سارا علاقہ خالی ہو گیا. خوب، اگر ان کے ہاتھ سے یہ بھی نکل گیا تو انہیں کوئی اور بڑی جگہ چاہیے ان کی پرورش کے لیے، نیا دوبارہ سے آمادہ کرنے کے لیے، نئی روح پھونکنے کے لیے، نئے اہداف دینے کے لیے، نیا نام رکھنے کے لیے، نئی روش اختیار کرنے کے لیے، ان کو کوئی جگہ چاہیے. ان کو اس طرح سے خالی پراکندہ مختلف ملکوں میں نہیں پال سکتے، وہ اب راضی بھی نہیں ہو رہے نا. آہستہ آہستہ سب لوگ کہہ رہے ہیں بھائی یہ گند ہے، اس کو کہیں ایک آدھ جگہ پہ جمع کرو. تو وہ افغانستان کو آمادہ اس کام کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ زمینیں افغانستان میں فراہم ہیں، سب سے زیادہ زمینیں افغانستان میں فراہم ہیں. گورنمنٹ مضبوط نہیں ہے، کچھ صوبے پہلے ہی طالبان کے پاس ہیں، کچھ علاقے کنٹرول میں ہی نہیں ہیں، نہ طالبان کے اور نہ ہی گورنمنٹ کے. اور پھر یہ کہ تفکر تکفیریت ہو یا تفکر وحدیت ہو، یہ بھی سب سے زیادہ وہاں موجود ہے. تو اس بنیاد پر وہاں کوئی نیا کام، کوئی یعنی دوسرے لفظوں میں بڑی چھاونی کے طور پر پورے افغانستان کو دیکھ رہے ہیں. وہ ایک پورا ٹریننگ سینٹر ہے، افکار کے اعتبار سے بھی، تربیت جوانان کے اعتبار سے بھی. وہ ایک اس طرح کا مسئلہ ہے. اب وہاں پر اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ایشوز مجھے ایسا لگتا ہے کہ کسی حقیقت یا بڑی خبر سے چھپانے یا اس سے ہماری توجہ ہٹانے کے لیے وہ اس طرح کے واقعات وجود میں لاتے ہیں. اور وہی بات ہے، ہوتا بہت کم ہے، بہت چھوٹا سا ہے، لیکن وہ کیونکہ انہوں نے طے کر رکھا ہے کہ ساری جنگیں لڑنی میڈیا پر ہیں. زمین پر تو اترتے نہیں ہیں لڑنے کے لیے، زیادہ تر جنگیں میڈیا پر لڑ رہے ہیں. وہ پتہ ہی آپ کو، ساری جنگیں میڈیا پہ جیت جاتے ہیں. وہ ان کا ایک آدمی جا کے پورے افغانستان کو فتح کر لیتا ہے، پھر ایک جاتا پورے ویتنام کو فتح کر لیتا ہے، پھر ایک جاتا پورے ایران کو فتح کر لیتا ہے، پھر ایک جاتا پورے عراق کو فتح کر لیتا ہے. ایک ہی کمانڈو کافی ہوتا ہے نا ان کا، کیونکہ اس نے تو سب کچھ ہالی ووڈ کے کمرے میں بیٹھ کے کرنا ہوتا ہے. تو وہ آہستہ آہستہ اس میڈیا کے ذریعے سے ہی ساری جنگوں کو جیتنے کے موڈ میں ہیں. تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اصل خبر سے آپ کو گمراہ کرنے کے لیے فیک ایشو اٹھا لیتے ہیں، اور ہم بھی جو ہیں بار اسی پہ لگ جاتے ہیں. تو میری نگاہ میں کوئی خاص بڑی خبر نہیں ہے، کیونکہ جو محکمات ہیں اس نے ان موضوعات پہ کوئی بات نہیں کی ہے. جی بسم اللہ. دبئی میں چائنا پلازا، ہاں کیا ہوا وہاں پہ؟ کون غائب ہوئے؟ تین پٹھان غائب. ٹھیک ہے یہ دبئی میں ہوا ہے، دبئی میں ہوا ہے. نہیں آپ بھی جائیں تو ان خبروں میں کیا رکھا ہے، خدا خیر ہی کرے. پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ، کیا ہو رہا ہے نہیں سمجھ میں آتا. بہر جی سر، کوئی اور خبر؟ پاکستان میں جو خرافات ہیں، بات بہت امپورٹنٹ ہے. میرا خیال آخری سوال کے عنوان سے بات کر کے ختم کریں. درود پڑھیں محمد والے محمد. سب سے نازک جو مرحلہ ہے نا، وہ ہمارے آپس کے اتحاد کا، آپس کے اختلافات کا، یہ سب سے نازک مرحلہ ہے. یعنی ہم باہر سے اتنی چوٹ یا ضرب نہیں کھاتے جتنی اندر سے کھاتے ہیں، اور اگر ہم اندر کمزور ہو جائیں تو پھر ہم چاہے جتنے ہی اپنے آپ کو، چند لوگ کتنے ہی اپنے آپ کو مضبوط کیوں نہ شو کرتے رہیں، اگر ہم اندر سے کمزور ہو گئے تو ہم کسی قابل نہیں ہیں. اور دشمن نے اس حساس نقطے کو بہت پہلے سمجھا ہوا ہے، لیکن اب ذرا زیادہ اس پر کام کرنا شروع کر دیا ہے. یعنی اس کی نگاہ میں فکر امام، فکر رہبر معظم، فکر انقلاب، اس کو روکنے کا طریقہ کار یہ نہیں تھا کہ آپ کے یہاں کے گمراہ لوگوں کو، آپ کے یہاں کے کم پڑھے لکھے لوگوں کو، آپ کے یہاں کے پہلے سے معروف وہ افراد کے جن کی کوئی ویلیو تشیع میں نہیں ہے، انہوں نے اس کو حربے کے طور پر استعمال نہیں کرنا تھا. آپ کو اگر روکنا فکر خمینی، فکر امام، فکر انقلاب سے، تو آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ آہستہ آہستہ اہل بیت علیہ السلام کو، اہل بیت علیہ السلام کو، کربلا کو وہ لے کر آئے ہیں کہ کسی طرح سے اس فکر کے مقابلے میں کھڑا کریں. یعنی بہت نقطہ جو ہے نا بہت حساس ہے، بہت ہی احتیاط سے. راہ حل کیا ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ جن چیزوں پر ان کا قبضہ ہے، یعنی غلط افکار اور نظریات کو جن چیزوں سے وہ پھیلانا چاہتے ہیں، جن موضوعات کو انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا ہے، سنجیدہ ہو کے تشیع انہی تمام موضوعات کو اپنے ہاتھ میں لے، انقلابی تشیع اپنے ہاتھ میں لے، جس سے خوب آہستہ آہستہ کچھ ایسا ماحول بنا تھا کہ آپ کی دوری ہوئی ہے، کچھ ایسا ماحول بنا کہ آپ کی دوری ہوئی ہے، نظریاتی لوگوں کی دوری ہوئی ہے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، مسجد کا پلیٹ فارم بھی لیں، آپ کی کتنی تعداد مسجد میں نظریاتی لوگوں کی، بڑے بڑے مساجد میں جا کے دیکھیں، جمعوں میں جا کے آپ دیکھیے گا کتنے نظریاتی لوگ جمعے پڑھ رہے ہیں اور کتنے جو ہیں وہ عوام جمعے پڑھ رہی ہیں. اب خود بخود جب آپ کی تعداد جس جگہ پہ کم ہوتی ہے، دشمن کے لیے راستہ کھل جاتا ہے، دروازہ کھل جاتا ہے، ان پہ کام کرنا شروع کرتا ہے. ٹک ٹک ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، یہ تو میں لے رہا ہوں جو مذہبی. اب اس کے علاوہ آ جائیں عزاداری کے اوپر, یہی حال ہے ہمارا. کتنی جگہوں پر آپ کی انوالومنٹ ہے. میں نے ایک بات بہت پہلے کہی تھی جو اس زمانے میں میری بات کو قبول نہیں کیا گیا, شاید دو چار دوستوں کو یاد ہو. جب آئی ایس او نے پہلی مرتبہ اپنا ماتمی دستہ بنایا تھا تو میں نے کہا تھا کہ دستہ امامیہ کو ختم کر دیں, یہ حرکت مت کریں, آپ الگ سے ایک ماتمی دستہ نہ بنیں, آپ ہر علاقے کے لڑکے سے کہیں کہ وہ اپنے علاقے کی ماتمی انجمن میں شرکت کریں. انہوں نے نہیں 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 ہمیں بہت سارے باتیں, بہت سارے اشعار, بہت سارے نوحے. وہ نوحے آپ آڈیو کیسٹ اتار دیتے اس زمانے میں بھی, آپ تو سی ڈی کا دور ہو گیا اور اس سے بھی آگے بڑھ گئی یہ بات. وہ اس وقت بھی رائج ہو جاتی, ضروری تھا کہ ہر جگہ پر آپ نے ماتم کرنا ہے تو. لیکن اب آپ نے کیا کہ نظریاتی لوگوں کو محدود کر دیا ایک جگہ پہ اور بقیہ سب کو آزاد چھوڑ دیا. یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ نظریاتی لوگوں کو تو بہت ہی منظم انداز میں تمام گروہوں میں شامل ہونے کی ضرورت تھی. آپ نے عزاداری کے پلیٹ فارم کو بھی اسی طرح سے, آپ نے ممبر کو بھی اسی طرح سے آپ موقع دے رہے ہیں, ہر چیز ان کے حوالے کر رہے ہیں. شب بیداری ہیں, سب سے زیادہ بڑا مسئلہ ہے اس وقت شب بیداریوں میں, جہاں پر بہت تیزی سے نوجوان رات بھر ہوتا ہے اور ان کو مختلف, یعنی خالی افسوس ہمیں اس بات کا نہیں ہے کہ ان کو یعنی اس طرف لا رہے ہیں کہ نماز نہیں پڑھنی ہے فلاں, ہمیں افسوس اس بات کا بھی ہے کہ ان کو چرچ پہ بھی لگا رہے ہیں, یعنی ان کو باقاعدہ انچولی جیسی جگہ کو فوکس کیا انہوں نے کہ کیسے اکثر جوانوں کو جو ہے نا وہ چرچ پہ لاتے ہیں, وہ اس طرف لے کے جا رہے ہیں. یعنی میں جو کچھ موبائل کی آفت ہے یا عذاب ہے میں اس کی بات نہیں کر رہا سر, وہ بھی ہے, نماز نہ پڑھنا وہ بھی ہے, عزاداری میں اتنا زیادہ ہو جانا کہ اس کے بعد پھر خیال ہی نہ رہے, خون میں اتنا زیادہ غلطہ ہو جانا کہ پاکیزگی ہے ہی نہیں کہ نماز پڑھی جا سکے, کیونکہ ہم خون میں تھے اس لیے نماز نہیں پڑھی ہم نے. یہ خالی صرف یہ مثبت ہوتے تو شاید ایک دفعہ, یعنی شاید ہم پیچھے آیا تھے. ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ نوجوانوں کو باقاعدہ پلان کے تحت شیعہ وادیوں میں چرچ کی طرف لے کے جا رہے ہیں, ان کو چرس پلا رہے ہیں. یہ چرس پلان پینے والا شیعہ یہ کل بیچارہ عزادار رہے گا؟ عزادار بھی نہیں رہے گا, اپنے گھر کا بھی نہیں رہے گا, تشیع کا بھی نہیں رہے گا. بہرحال ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ بہت نازک جگہ ہے کہ جس میں مقابلے میں نہیں آنا ہے. وہ مقابلہ نہیں کر رہا ہے, وہ بہت آرام سے نفوذ کر رہے ہیں. ہم جو ہے وہ نفوذ کرنے کے بجائے جو ہے مقابلہ کر رہے ہیں, اس لیے ہم کمزور رہیں گے. ہمیں جو ہے وہ بہت آسانی سے ایک چھوٹا سا فرقہ, چھوٹا سا گروپ, چھوٹے سے لوگ, کم لوگ جو بھی انہوں نے تازہ جال بچھائیں اس میں آپ کو بہت محدود کر دیں گے. طریقہ کار اور روش یہ ہے کہ نہیں, آپ ہر چیز کو آہستہ آہستہ اپنے ہاتھ میں لیں, انقلابی اور نظریاتی لوگ اپنے ہاتھ میں لیں. یعنی میں ملک سے بات شروع کرتا ہوں, ملک سے لے کر اور اس چھوٹی سی مسجد تک, سب میں ان مخلص لوگوں کا کہ جو واقعی اہل بیت علیہ السلام کے مخلص ہیں, اہل بیت کے مخلص ہوں. وہ اپنے مخلص نہ ہوں, معلوم ہے دیندار تو ہیں, انقلابی تو ہیں, لیکن شعور نہیں ہے. ایسا بے شعور انسان ملنا چاہیے, کوئی فائدہ نہیں اس طرح کے شعور کا ہمیں. لیکن جو صحیح طرح کا مخلص ہے انشاءاللہ سمجھتا ہے سارے مسائل کو, موضوعات کو, اس سے ان تمام موضوعات پہ ایک بار اپنے آپ کو ان کرنا پڑے گا, اپنے آپ کو داخل کرنا پڑے گا. حالات سے جان نہیں چھوڑائیں, ذمہ داریوں سے, مسئولیتوں سے پیچھے مت ہٹیں, بھاگے مت, اپنے ہاتھ میں لیں, عزاداری کو اپنے ہاتھ میں لیں. بڑے بڑے علماء, بڑے ممبر, بڑی جگہیں, بڑے مجالس, بڑی مساجد, یہ اپنے ہاتھ میں لیں. یہاں پر انقلابی شخصیات کو بلائیں, بٹھائیں, ممبر دیں ان کو. اب یہ بہانہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس لوگ نہیں ہیں, ہمارے پاس گفتگو کرنے والی شخصیات نہیں ہیں. نہیں بھائی, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اب یہ مسئلہ حل ہو چکا ہے. پاکستان کراچی کی حد تک کم سے کم حل ہے, لاہور تک حل ہے الحمدللہ, بڑے شہروں میں اسلام آباد میں حل ہوا ہوا ہے. تو اب ہمیں یعنی اپنے آپ کو ان موضوعات میں بہت آرام سے نفوذ کے ذریعے سے جو ہے نا وہ ان کرنا ہوگا, نہ کہ مخالفات, نہ کہ لڑائیاں, نہ کہ جھگڑے. وہ چاہتے ہیں کہ جھگڑے ہو جائیں اور دشمنیاں ہو جائیں اور ایک آدھ قتل ہو جائے تو کیا ہی بات ہے, پھر تو کبھی بیٹھیں گے نہیں ساتھ. لیکن ہم نے ہمیشہ قربانی دینی ہے. وہ پتہ نہ جب بھی باہمی مقابلہ ہوتا ہے, اندرونی مقابلہ ہوتا ہے, اس میں قربانی لینی نہیں ہوتی ہے, اس میں قربانی دینی ہوتی ہے. اگر آپ نے قربانی دینا سیکھ لیا نا, قربانی دینا سیکھ لیا داخلی موضوعات پہ, اگر آپ نے قربانی دینا سیکھ لیا تو آپ کی فتح اور کامرانی ہے, آپ کامیاب ہیں. اس پر میں شہید بہشتی کا ایک قول, ایک جملہ نقل کرتا ہوں. جب داخلی اختلافات کا مسئلہ ہوتا ہے نا, بہشتی آپ انشاءاللہ شخصیات کو جاننا چاہیے, جوانوں کو پتہ ہونا چاہیے بہشتی کون. شہید متحری کا آپ نے نام سنا ہے لیکن ابھی تک شہید بہشتی کا نام نہیں سنا. یہ کم نہیں تھا, یعنی بہشتی متحری سے کم شخصیت نہیں ہے, بہت بڑا انسان تھا. یعنی یقین ہے ہمیں کہ اگر امام کی رحلت کے بعد اگر بہشتی زندہ ہوتے تو ولی امر مسلمین بہشتی ہوتے. یعنی رہبر معظم تو ایک چھوٹا سا اپنے آپ کو شاگرد سمجھتے تھے بہشتی کا, لیکن بہشتی پہلے شہید ہو گئے. بہرحال بہت بڑا انسان تھا. بہشتی نے انقلاب کے بعد یہ بات کہی تھی. ابھی انقلاب آیا ہے اور لوگ وہاں نہیں دیکھ رہے تھے جہاں بہشتی دیکھتے تھے, اس اتنا دور نہیں سوچتے تھے جہاں بہشتی سوچتے تھے. تو بہشتی نے کہا تھا انقلاب کے بعد انقلابیوں کو بٹھا کے, کہ جو بڑے بڑے علاقے کے لوگ تھے انقلابی اور ان کے انڈر میں بہت سارے انقلابی تھے, ان کو بٹھا کے کہا تھا کہ اب تم نے جا کے اپنے انقلابی جوانوں کو یہ بات یا درس دینا ہے کہ انقلاب سے پہلے خون بہانے کا, انقلاب سے پہلے دور تھا خون بہانے کا, کہ انقلاب کو کامیاب کرنا ہے خون بہانا پڑے گا, خون دینا پڑے گا. کہا کہ انقلاب کامیاب ہو گیا ہے, اب اگر انقلاب کو کامیاب رکھنا ہے تو خون پینے کا وقت شروع ہوا ہے. یعنی جس کو آپ کہتے ہیں نا خون جگر پینا, کہا کہ اگر انقلاب کو باقی رکھنا ہے نا تو اب خون بہانا نہیں ہے نا اپنا نہ کسی اور کا, اب خون جگر پینا ہے اگر اس انقلاب کو باقی رکھنا ہے. اور اس وقت ایران خون جگر پی رہا ہے, اکثریت انقلابی رہبر معظم سے لے کر اکثر انقلابی اس وقت خون جگر پی رہے ہیں. اگر وہ خون جگر نہ پیئے نا تو ملک نہیں چل سکتا. دشمن یہ چاہتا ہے کہ اتنے اختلافات ہوں گے لڑیں ایک دوسرے پہ, لیکن الحمدللہ خدا کا شکر ہے کہ خون اپنا ہی خون جگر پینے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے, اس وجہ سے انقلاب بچا ہوا اور انشاءاللہ امام تک پہنچے گا انشاءاللہ تعالی. بہت شکریہ, انشاءاللہ زندگی رہے تو پھر دوبارہ کسی اور موضوع پہ درود پڑھ دیں محمد.